بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب, اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے, یہ ایک گروہ یہود مدینہ کا گروہ ہے, ان کی کچھ سازشوں اور چالوں پر تبصرہ کیا جا رہا ہے جو وہ مسلمانوں کو حق سے دور لے جانے کے لیے, بھٹکانے کے لیے کر رہے تھے. جیسا کہ کل بھی آپ نے پڑھا کہ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم, اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ کاش تم کو گمراہ کر دے. اب اس کام کے لیے انہوں نے کیا کچھ ہتھکنڈے اختیار کیے, ان میں سے ایک ہتھکنڈے کا ذکر ہے. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا, کیا کہا؟ آمنو, ایمان لے آؤ. کس کو کہا؟ اپنے یہودی بھائیوں کو. کیا کرو؟ ایمان لے آؤ. کس چیز پر؟ باللذی, اس چیز پر جو انزلہ اتاری گئی. کس پر؟ اللذین آمنو, ایمان والوں پر. کیا چیز تھی وہ؟ قرآن. کب؟ وجہ النہار, دن کے چہرے میں. دن کا چہرہ کیا ہے؟ اس کے صبح کا وقت, یعنی فجر کی نماز میں شریک ہو جاؤ یہ کہہ کر کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں. اور آپ سوچیں کہ جب کسی مسلمان کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی دوسرا مسلمان ہو گیا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا, اور وہ اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑے کریڈٹ کی بات سمجھتا ہے. ایسے میں خاص طور پر وہ لوگ جو ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں وہ اس چیز کو اپنے لیے ایک سہارا بناتے ہیں کہ ہاں ہم حق پر ہیں کیونکہ فلاں شخص نے بھی اس حق کو قبول کر لیا. کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بات کو ماننے والے کتنے لوگ ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بات کتنی سچی ہے. کچھ لوگ یہ دیکھا کرتے ہیں کہ اس بات کو ماننے والے کتنے ہیں, وہ میجورٹی کو دیکھ کر حق کو پرکھتے ہیں نہ کہ حق کو حق سمجھتے ہوئے. آج بھی یہ کمزوری بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ حق کو پہچاننے کی کوشش کرنے کی بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کیا بات کہہ رہے ہیں اور وہی بات سچی ہوگی. اور خصوصیت کے ساتھ چونکہ یہ جمہوریت کا دور ہے اس میں یہ مرض اور بھی وبا پکڑے ہوئے ہے, کیونکہ جمہوریت میں جو لوگوں کا مزاج بن چکا ہے وہ کیا ہے کہ میجورٹی از اتھارٹی, کہ جس جگہ پر میجورٹی ہوگی اکثریت ہوگی بس وہی حق ہوگا. حالانکہ حق کو اپنی پہچان کرانے کے لیے میجورٹی کی ضرورت نہیں, حق حق ہے, سچ سچ ہے, خواہ اس کو ماننے والا صرف ایک شخص کیوں نہ ہو. تو یہ معیار حق کو پرکھنے کا عموماً ان لوگوں کا ہوتا ہے جو خود کچے ایمان والے ہوتے ہیں, کمزور ایمان کے ہوتے ہیں. وہ پھر عارضی سہارے ڈھونڈتے ہیں, ایسی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں, ایسی چیزوں کو دیکھ کر دین کی طرف آتے ہیں کہ اس میں گلیمر کتنا ہے, یعنی وقت کا فیشن ہے اگر تو چلو اسی کو اختیار کر لو. وہ اس لیے نہیں اس کو اختیار کرتے کہ اس میں ہماری آخرت کی نجات ہے, اس میں ہمارے رب کی رضا ہے. لہذا ایسے لوگ بہت خوش ہوتے کس پر کہ وہ فلاں اور فلاں یہودی مسلمان ہو گیا, لیکن وہ اصل میں مسلمان نہیں ہوتے تھے. وہ اسلام کا دعویٰ اور نعرہ اور اظہار ایک چال تھی. کیسی؟ کیونکہ وہ اپنے ہی بھائیوں کو کہتے وکفرو آخرہو, دن کے آخری حصے میں کفر کر دو, آخری حصے میں کہو کہ ہمیں تو اس اسلام میں کوئی بھلائی نظر نہیں آئی, ہمیں تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی, کوئی بات نئی نہیں لگی, یہ سب کچھ تو ہماری اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, یہ باتیں تو ہمارے نبی بھی بتاتے رہے ہیں, لہذا ایسی کون سی چیز ہے نئی جو تمہارا نبی لے کر آیا ہے کہ جسے ہم کو ماننا ضروری ہو. اب اس بات سے جو مخلص سچے پکے ایمان والے تھے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کون اسلام میں آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے, کون اچھے کام کر رہا ہے اور کون چھوڑ رہا ہے, کیونکہ انہیں تو ہر حال میں حق کو حق سمجھ کر اختیار کرنا تھا. لیکن جو کچے ایمان کے لوگ ہوتے، جو صرف میجورٹی کو دیکھ کر اسلام کے ساتھ رہنا پسند کرتے، ان کے لیے یہ چیز سخت خطرناک ہوتی. وہ کیا کہتے کہ اچھا یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ کتاب جاننے والے، یہ عالم لوگ اس دین کو چھوڑ گئے، لہذا اس میں تو کوئی بھلائی ہو نہیں سکتی، تو شاید ہم بھی حق پر نہیں. اگر یہ حق پر ہوتے تو فلاں اتنا پڑھا لکھا ہے، فلاں اتنا ریسرچ کرتا ہے، فلاں اتنا جانتا ہے، اس کو تو ضروری پھر اس گروہ میں ہونا چاہیے تھا. اگر وہ نہیں تو گویا یہ گروہ حق پر ہی نہیں، اس لیے وہ پھر ڈاواں ڈول ہو جاتے. اور یہود بھی یہ چال اس لیے چلتے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ مسلمان واپس آ جائیں. کس میں؟ کفر میں. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے یہود کی سازشوں میں سے ایک سازش کہ ان میں سے کچھ لوگ اس قسم کی پلاننگ کرتے، اپنے ہی کچھ لوگوں کو نقلی اسلام کے اظہار کے لیے تیار کرتے کہ اسلام کا اظہار کرو، اسلام کی تعریفیں کرو اور کچھ دیر کے بعد پلٹ جاؤ، پھر جاؤ، تاکہ کچھ اور لوگ بھی ساتھ پھر آئیں اور وہ بھی کہیں کہ ہاں واقعی کچھ نہیں اس میں. آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ مسلمان بھی لوٹ آئیں اور اس طرح ان کے دین میں افراتفری ہو جائے، بدنظمی ہو جائے اور لوگوں کے دلوں میں کہیں جماؤ آنے نہ پائے. اب دیکھیں کسی بھی چیز میں جب انسان شک کا شکار ہو جاتا ہے تو سارا انٹرسٹ لوز کر جاتا ہے. آپ اگر کسی بزنس میں انویسٹمنٹ کر رہے اور آپ کو شک ہو جائے کہ پروفٹ نہیں ہوگا تو آپ ڈاواڈول ہو جائیں گے، بعض اوقات معاہدہ کر کے توڑ دیں گے کہ نہیں چھوڑو جانے دو، ہماری ارادہ بدل گیا ہے. لیکن اگر آپ کو یقین ہو کہ نہیں اس بزنس میں 100% پروفٹ ہے تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے کبھی بھی آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں. اس لیے جو شخص اسلام کو اس لیے قبول کرتا ہے کہ دنیا میں اگر وقتی نقصان بھی ہوتے اللہ کے ہاں اس کا فائدہ یقینی ہے، اس پر ان پروپیگنڈوں، ہتھ کنڈوں اور ان سازشوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا. لیکن کمزور ایمان کے مسلمان ایسی چیزوں سے بدک جاتے. ولا تؤمنوا، اور علماء یہود کہتے مت ایمان لاؤ، مت مانو، الا مگر لمن تبع دینکم، صرف اسی کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے، صرف اپنے گروہ والوں کی بات مانا کرو. جو بھی شخص حق کو اصولی چیز کی بجائے گروہی چیز بنا لے، حق کو ایک گروہ میں ڈھونڈنے لگے اور گروہ سے باہر، اپنی جماعت سے باہر کسی کا فضل اور کمال اس کی نظر میں نہ جچے، ایسا شخص کبھی بھی حق پر نہیں ہو سکتا، ہاں وہ حق پر ہونے کا کتنا ہی بڑا لیبل کیوں نہ لگا لے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جن گھرانوں میں وراثت میں یا نسل در نسل دین چلتا چلا آئے، وہ لوگ اس زوم، اس خیال کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد بہت نیک لوگ تھے، چونکہ ہم ان کی اولاد ہیں اس لیے آٹومیٹیکلی ہم پر بھی نیکی کا لیبل لگنا چاہیے، ہمیں بھی نیک مانا جانا چاہیے، اور جو کچھ ہم کریں وہ ایک اتھارٹی ہے، وہی حق ہے. حالانکہ حق کا تعلق کسی ایک خاص خاندان یا گروہ یا جماعت یا قبیلے یا فرقے سے نہیں ہوتا. لیکن بنی اسرائیل یہود کو حسد اس بات کا تھا کہ ہماری نسل میں نبی آنے کی بجائے، کتاب آنے کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی، حق ہمارے گروہ سے باہر آ گیا، اس لیے ہم اس کو قبول نہ کریں گے. تو ان کے علماء اپنے عوام کو کیا کہتے؟ ولا تؤمنوا، مت مانو، الا مگر اس کی، لمن تبع دینکم، جو تمہارے دین کی پیروی کرے. جیسے کہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے طریقے کی پیروی نہ کرو، ان کے ڈسپلن کو فالو نہ کرو. کہہ دیجئے کہ حق کسی خاص گروہ میں نہیں، ہدایت کسی خاص جماعت کے پاس نہیں، ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اس کی بنیاد تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ حق کو کسی ایک خاص گروہ کے اندر بند کر دیتے ہیں، اور کون سے گروہ کے اندر؟ جس سے وہ خود بلانگ کرتے ہوں، اور اس سے باہر ہر ایک ان کو گمراہ نظر آتا ہے، بھٹکا ہوا نظر آتا ہے، بے دین نظر آتا ہے. اور یہ عام طور پر کب ہوا؟ کہ جب دین کو سمجھنے کی بجائے، دین کی روح تک جانے کی بجائے، دین کا صرف لیبل لگا لیا گیا، اس کی اصل کو نہیں سمجھا. سچائی کی پہچان ہمیں یہ نہیں دی گئی کہ سچائی وہ ہے جو مثلا یہود کے پاس ہے، یا وہ ہے جو نصارہ کے پاس ہے. سچائی کی پہچان کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب میں ہے، محفوظ کتاب میں، سلامت کتاب میں، ہر شک و شبہ سے پاک کتاب میں. پھر یہ چیز لے لیتے ہیں ہم اپنے مسلمانوں کے اندر، کیا ہمارا بھی آج حال یہی نہیں؟ اگر کوئی سنی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ صرف وہ حق پر ہے اور باقی سب گمراہ ہیں. کوئی شیعہ ہے تو وہ سمجھتا ہے صرف وہ حق پر ہے، باقی سب بھٹکے ہوئے ہیں. کوئی کسی ایک فرقے یا جماعت یا گروہ میں ہے، کسی ایک پارٹی میں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ صرف ہم صحیح کام کر رہے ہیں اور ہمارے علاوہ جو ہیں وہ سب غلط کار ہیں. اور کسی کی نیکی اور تقویٰ کو جانچنے کے لیے سب سے پہلے کیا پوچھا جاتا ہے؟ اچھا اس کا مسلک کیا ہے، یہ کس کا فالوور ہے، اس کا لیڈر کون ہے، اس کی جماعت کون سی ہے، اس نے پڑھا کہاں سے ہے، اس کا استاد کون ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کہتا کیا ہے، وہ پڑھاتا کیا ہے. تو حق کی پہچان ہم کہاں سے دیکھتے ہیں؟ کہ جو اگر وہ ہماری پسند کی جماعت سے ہے تو خواہ وہ کتنا ہی غلط کار ہو، بالکل ٹھیک ہے، ہم تو اسی کے ساتھ ہیں. دور جاہلیت میں بھی لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ وَهَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّتَ إِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّتَ أَرْشُدِي إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّتَ أَرْشُدِي. ایک شاعر کہتا ہے کہ کیا حقیقت یہ نہیں کہ میرا تعلق غزیہ قبیلے سے ہے، اگر وہ بھٹکا تو میں بھی بھٹکنا چاہوں گا، اور اگر وہ ہدایت پا گیا تو میں بھی ہدایت پر جاؤں گا. کہ جدھر میرا قبیلہ جائے گا، جدھر میرا گروہ جائے گا، جدھر میرے بڑے جائیں گے، میں بھی ادھر ہی کو جاؤں گا. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ کدھر کو جاتے ہیں، وہ حق پر ہیں یا نہیں ہیں. اور آج ہمارے لیے بھی حق کی پہچان یہی ہے کہ جس طرف ہمارے والدین ہوں، جس طرف ہمارے بزرگ ہوں، جس طرف ہماری پسند کے مرضی کے لوگ ہوں، وہی حق ہے. بہت کم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ حق کا معیار اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قرار دیں. اور اس میں بنیادی وجہ کیا ہے کہ عوام کو سکھایا ہی یہی جاتا ہے، عوام کو سکھایا ہی یہ جاتا ہے. مثلا جیسے یہاں پر علماء یہود کیا کہتے، یعنی جب لوگ ان سے پوچھنے کے لیے آتے، اہل عرب بہت شوق سے ان کے پاس آتے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی یہاں ان کو بار بار اہل کتاب کہہ کے پکار رہے ہیں، کتاب والے لوگ، پیپل آف دا بک، پڑھے لکھے لوگ، لٹریٹ لوگ. یہاں یا یہود نہیں کہا، یا بنی اسرائیل نہیں کہا، یا اہل الکتاب کہا. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں خاص طور پر وہ کیا کہتے، کتاب والے، کتاب کے عالم، لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، کہ مت ایمان لاؤ مگر اس پر، مت مانو مگر اس کی جو تمہارے دین پر ہو. قل، آپ کہہ دیجئے، کیا ان الہدا، کہ بے شک ہدایت، ہدا اللہ، اللہ کی ہدایت ہے. ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، نہ کہ کسی خاص گروہ اور فرقے اور انسان کی تعلیم. اَن یؤتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم. اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا. یعنی یہ اللہ کی عنایت ہے کہ ہدایت بنی اسماعیل میں آ گئی، نبوت ان کے پاس آ گئی. اَن یؤتا، کے دیے گئے یا دیا گیا، احد، کوئی ایک، کوئی ایک کون، یعنی بنی اسماعیل، مثلا مانند ما اوتی تم، جو تم دیے گئے، کیا یعنی علم، فضل، دین، وحی، شریعت، یہ تمام چیزیں جو کل تک تمہیں ملی ہوئی تھیں آج وہ کس تک منتقل ہو گئی؟ بنی اسماعیل کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے. یعنی تمہارے خلاف قوی حجت سے مراد کیا ہے؟ کہ اگر تم ان کی باتیں مانو گے تو پھر وہ تمہارے میں سے ہی بعض کو بلیم کریں گے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو حق پر کہتے ہو لیکن حق کی نہیں مانتے، جب تمہارے میں سے ہی کچھ اور لوگ اس حق کو مان رہے ہیں، اس لیے ان کی مت مانو، بس اپنے ہی دین والوں کی، اپنے ہی فرقے والوں کی مانو. قل ان الفضل بید اللہ، ان کو کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. فضل سے مراد یہاں کیا ہے؟ نبوت، ہدایت. یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. یعنی اللہ تنگ نظر نہیں تمہاری طرح کہ تم اچھائی صرف اپنے ہی قبیلے، کنبے، جماعت والوں کو دو اور کسی اور کو نہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر لوگوں کی بات چیت پر غور کریں، اور آپ نے اپنے ساتھ بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ میں دین پڑھ رہی ہوں، قرآن پڑھ رہی ہوں، تو وہ فوراً آپ سے پوچھیں گے اچھا کہاں پڑھ رہی ہوں. یہ سوال ایک لحاظ سے تو اچھا ہے کہ جانا جائے کہ اچھا ایک نئی معلومات میں اضافہ ہو، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی آپ سے پوچھتے اچھا یہ کپڑے کہاں سے سلوائے ہیں، کیونکہ آپ پہ اچھے لگ رہے ہیں، وہ پوچھتے آپ نے کہاں سے سلوائے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دوسرے کو بتا دینا چاہیے. لیکن یہاں پر سوال کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے. سوال کیا جا رہا ہے کہ کہاں پر پڑھتے ہو، تاکہ یہ جانا جائے کہ اگر ہمارے مسلک، ہمارے گروہ، ہماری مرضی کی جگہ پر پڑھتے ہو تو تم بھی ہمارے بہت عزیز اور پیارے ہو، اور اگر کسی ایسی جگہ پر ہو جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں تو خواہ تم کتنا ہی اچھا کام کر رہے ہو ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے. ہمارے نزدیک وہ کوئی کام نہیں، ہمارے نزدیک وہ سب بیکار کی کوشش ہے. تو یہ تعصب انسان کو ہمیشہ حق سے دور کر دیتا ہے. آپ سب کے لیے بھی میں یہی نصیحت کروں گی کہ کبھی کسی اور جگہ پڑھنے والے کو حقیر مت سمجھیں، کمتر مت سمجھیں، پوچھیں ضرور، اور پوچھ کر پھر مختلف چیزیں جانیں. مثلا اگر کوئی آپ کو کہتا ہے میں فلاں جگہ پڑھتا ہوں، تو ایک دم بائس ہونے کی بجائے اچھا پھر تو یہ کچھ بھی نہیں پڑھتا ہوگا، نہیں، آپ اس سے پوچھیں، پھر اس کے بعد اس سے علمی تبادلہ خیال کریں، کیونکہ ہر شخص کے پاس ایک نئی بات ہو سکتی ہے، ایک اچھی بات ہو سکتی ہے، اس کی بات سنیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس آیت کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا، اس واقعے کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں، پھر وہ آپ کو بتائیں. ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے پڑھا ہو، جانا ہو، وہ آپ کے جاننے سے کہیں بہتر ہو، اس طرح آپ کو ایک مزید اچھی چیز مل گئی. اور ہو سکتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ درست نہیں کر رہا، تو آپ کو اس کی اصلاح کا موقع مل جائے کہ آپ اپنے پڑھے ہوئے پہ ذرا غور کریں، یہ بات اس طرح نہیں، اس طرح بھی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ایک اچھی بات کنوے کر سکیں، کیونکہ ہمارے سامنے حق کا معیار نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی فلسفی ہے، نہ کوئی شاعر ہے، نہ کوئی اور ہے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دو چیزوں کو اپنا معیار بنا لیا، بنیاد بنا لیا، تو ہم اسی پر سب کو پرکھیں گے، ہر ایک کو اسی بنیاد پر لا کر دیکھیں گے. اور کوئی بھی شخص، خواہ وہ کسی فرقے سے ہو، کسی جماعت سے ہو، بھلے ہو، اگر وہ وہی کہہ رہا ہے جو اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، وہی کر رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح احترام کے لائق ہے، محبت کے لائق ہے. جس طرح کوئی شخص آپ کی ہم جماعت یا ہم نام ہوتے ہوئے آپ کی محبت کے لائق ہے، کیونکہ ہمارے درمیان محبت کی اصل بنیاد اللہ کی ذات ہے. اگر وہ بیچ میں موجود ہے تو دنیا کے کسی ان نون پلیس پر کوئی ان نون شخص بھی ہماری محبت کے لائق ہے. اس کے لیے بھی ہم دعائیں کریں گے، خیر اور بھلائی کا احساس رکھیں گے. کیوں؟ اس کو اور ہمیں کیا چیز باندھے ہوئے ہے؟ اللہ کی ذات ہے بیچ میں ہم سب کے لیے ایک ہی چیز. اور اسی طرح مسلمان یونائٹ ہو سکتے ہیں اگر اس ذات کو بیچ میں رکھیں، اور اگر اس کو چھوڑ کر اور چیزوں کو بیچ میں رکھیں گے تو پھر اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم پیدا اس کی طرف سے ہوئے، اس نے بھیجا ہم کو، واپسی ہماری اسی کی طرف ہے، خوش ہمیں اس کو کرنا ہے، حساب اس نے ہمارا لینا ہے. لہذا ہماری اٹموسٹ کوشش کیا ہونی چاہیے؟ کہ وہ راضی ہو جائے. اور کوئی بھی شخص جو اس کو راضی کرنے کی فکر میں ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، خواہ وہ کہیں پر ہو، کسی بھی جماعت میں ہو، کسی گروہ میں ہو، کسی فرقے میں ہو، کچھ بھی ہو، ہاں اگر وہ اس کی بجائے کسی اور چیز کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے ہے، تو پھر کوشش کریں اس کو اللہ کی طرف مڑنے کی. کیونکہ حق کی پہچان کیا ہے؟ کہ مخلوق خالق سے جڑ جائے، بندے اللہ کے ہو جائیں. اگر وہ مان جائے تو ٹھیک، نہ مانے تو لکم دینکم ولی دین، جھگڑے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے تمہارا طریقہ، میرے لیے میرا طریقہ. اب کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اس طریقے کو یعنی اللہ کی خوشی کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا، اس لیے کہ کوئی انسان ہم کو کیا دے گا؟ جو کچھ صلہ اللہ کی محبت میں اللہ سے ملنے والا ہے وہ کسی انسان سے نہیں مل سکتا. لہذا اول و آخر جو ہماری ساری کوششوں کا مرکز اور محور ہونا چاہیے وہ کیا؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، کوئی کام اس کی کتاب کے خلاف نہ ہو.